أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے داستان میں اور مثال میں وہ تمام اسباب، نعمتیں اور وسائل جو بنی اسرائیل کو اللہ نے عطا کیے ہیں تاکہ پستی، غلامی، ذلت و خواری سے نکل کر رفا، عزت و احترام اور اللہ کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں اور فرصتوں اور مواقع اور اسباب و وسائل کی قدر نہیں جانی، ہٹ درمی دکھائی، جس کے نتیجے میں انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد ذلت، مسکنت، خاری و رسوائی ان کے شامل حال ہوئی اور غضب الہی کا شکار ہوئے. اس کی وجوہات بھی بیان کر دی گئیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ہے، نظر انداز کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ناحق انبیاء قتل کیے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ ان کے اندر عصیان، نافرمانی کا رویہ اور مزاج بن گیا تھا، اور تعدی و تجاوز حدود کو پھلانگنے کا ان کا رویہ یا مزاج تھا. اسی اثنا میں بنی اسرائیل ہی کے ماجرا کے ضمن میں ایک بہت ہی اہم ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ آیت اس عنوان سے منفرد حیثیت رکھتی ہے کہ اس ضابطہ الہی کو کھول کر اور واضح کر کے بیان کر دیا ہے. ہرچند یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سورہ بقرہ کی آیہ 62 میں بیان ہو رہا ہے، یہ دیگر آیات کے اندر بھی موجود ہے اور تکرار ہوا ہے، لیکن فہم دین میں اور دین شناسی کے مرحلے میں ان آیات کا جو ترجمہ، تفسیر و مفہوم اخذ کیا گیا ہے، اس نے قرآن کی ہدایت کی جہت کو بدل دیا ہے اور ایسی گنجائش پیدا کی ہے جس کی قرآن اجازت نہیں دیتا، اور وہ ہے فرقہ سازی، کہ دین کے اندر، اللہ کے دین کے اندر مختلف مذاہب، مختلف مسالک، مختلف فرقے، مختلف سلسلے بننا اور بنانا یہ معمول ہے، خصوصاً مسلمانوں کے اندر، اور پھر بعض دینی نصوص سے، روایات سے اور آیات سے استفادہ کر کے یا ان کا حوالہ دے کر اس عمل کا جواز، بلکہ اس عمل کی ضرورت، بلکہ اس عمل کو انسان کی ہدایت اور نجات کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے، اور اسی کے اوپر پھر سارا سلسلہ قائم ہے صدیوں سے، کہ دین کے اندر، دین کے نام پر، اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے اندر ہٹ کر علیحدہ ایک راستہ، ایک سلسلہ، عقیدہ بنا لینا، اس عقیدے پر ایک جمعیت کو اکٹھا کرنا، اور پھر اس فرقے کے لیے علیحدہ سے ہر چیز دین کے نام پر تشکیل دینا، اور اس کے اوپر نسل اندر نسل پابند رہنا اس اعتقاد کے ساتھ کہ نجات کا راستہ یہی تعلیمات ہیں جو اس متعلقہ فرقے کے اندر، مسلک کے اندر، مذہب کے اندر، سلسلے کے اندر پیش کی جاتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی متبادل راستہ دوسرا نہیں ہے. اس فرقے کے اندر ہر چیز منحصر ہے، اور باقی تمام مسالک، تمام فرق، تمام مذاہب، تمام سلسلے، تمام راستے وہ باطل ہیں. اور ہر فرقہ، ہر مسلک اپنی بنائے ہوئے، ایک تو قرآن کریم سے ہٹ کر، اللہ کے دین سے ہٹ کر، اس نے اپنا ایک سلسلہ عقائد کا، اپنا سلسلہ تعلیمات کا بنا لیا ہے، اور دین کا عنوان اس کو دیا ہے، اور اس کی اوپر شدت اختیار کی ہے کہ فقط یہی منحصر راستہ ہے جزیات سمیت، جو ہم نے پڑھا ہے، ہم نے بیان کیا ہے یا ہم نے پیش کیا ہے، اس کے علاوہ سب گمراہی ہے. اور دوسرے مسالک، دوسرے مذاہب اور دوسرے فرق کو باطل ثابت کرنا، یہ ہر فرقے کو اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے لازمی قرار پایا ہے. اور پھر یہاں سے بقول حافظ کے کہ جنگ ہفتہ دو ملت یہاں سے شروع ہو گئی ہے، یعنی فرقے بننا اور فرقے بنانا، پھر ان فرقوں کا آپس میں لڑنا، جھگڑنا، ایک دوسرے کو باطل ثابت کرنا اور اپنے آپ کو حق ثابت کرنا، جس سے راہ دین، راہ قرآن گم ہو گیا ہے. یہ جو مسلمانوں کے اندر رائج ہے فرقہ سازی، اور رکی نہیں ہے بلکہ تیزی کے اندر جاری ہے، تیزی سے جاری ہے، اور کوئی پرواہ اور باک بھی نہیں ہے فرقہ سازوں کو اور فرقہ بنانے والوں کو، اور فرقہ کے نام پر مذہب و دین کو تقسیم کرنے والوں کو، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. تمام اجر اخروی اس کام کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے، اور اس سے ذرا برابر، مو برابر انحراف کو گمراہی اور تباہی اور عذاب کا باعث سمجھا جاتا ہے. جو لوگ فرقوں کے مزاج سے آشنا ہیں، اپنے مسلک یا دوسروں کے مسلک کے مزاج سے، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح جزیات کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اور ان جزیات کے اوپر ہی جنت جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے یہ ضابطہ اس طرح سے نہیں بنایا. مسلمانوں نے جو سیکھا ہے یہ یہود و نصارہ سے سیکھا ہے، یعنی اصل فرقہ سازی، مسلک سازی، مذہب سازی اللہ کے کتاب، اللہ کے دین سے ہٹ کر، یہ بنیاد بنی اسرائیل نے ڈالی ہے، اور انہوں نے الگ الگ اپنی پہچان بنائی ہے، اپنے عناوین اختیار کیے ہیں، اور نجات، ہدایت، سعادت اور آخرت و عافیت و عاقبت سب منحصر اس اپنے مسلکی عنوان میں قرار دی ہے، اور دوسروں کو مطلقہ اس سے محروم قرار دیا ہے. یہی جو بنی اسرائیل نے بنیاد بنائی ہے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں، یہی مسلمانوں نے اہل کتاب سے یا یہود سے یا بنی اسرائیل سے سیکھی ہے. تو چونکہ یہ بھی ایک بنیادی انحراف پیدا کیا ہے بنی اسرائیل نے، اور اس کی نشاندہی ضروری ہے. اسی اثنا میں، بنی اسرائیل کے تذکرہ میں، ماجرہ میں اور مثال کے اندر قرآن کریم کا یہ ضابطہ بھی ذکر کرنا اہم ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے، یہود کہلوائے ہیں اور یہود بنے ہیں، والنصارى جنہوں نے اپنے آپ کو نصارا کہلوایا ہے اور کہلاتے ہیں اور بنے ہیں، نصرانی بنے ہیں، والصابئین جو صابی بنے ہیں، یہ سب، یہ چاروں بڑے اہم ادیان، یہ چاروں بڑے اہم عنوان، یہ چاروں مسالک، یہ سب کے سب، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ اگر ہم علیحدہ علیحدہ دیکھیں ان کا آپس میں، جیسا کہ قرآن کی اگلی آیات میں اس بات کی صراحت ہے کہ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، اور مومن اصطلاح ہے، دو اصطلاحیں ہیں قرآن کریم کی، ایک آمنوا یا مومنین مخصوصاً ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ کی نبوت پر، خاتمیت پر، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب اور رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے آمنو، لیکن ہر جگہ اس معنی میں نہیں ہے، کسی جگہ عمومی معنی میں ہے، یعنی اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، نہ کہ ایک جمعیت کے بارے میں جو رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، اہل کتاب کے بارے مقابلے میں جب آمنو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا مشرکین کے مقابلے میں جب آمنو کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایمان کا، وہاں عام معنی ہے مومن یا ایمان کا یا آمنو کا، لیکن جب اہل کتاب کے مقابلے میں آمنو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد فقط جمعیت مسلمین و مومنین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ جو مومن اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے، جو یہودی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے والے، اور موسیٰ کے علاوہ بعد کے باقی انبیاء کا انکار کرنے والے، جیسے حضرت مسیح کی نبوت کا اور ہر رسول اللہ کی نبوت کا انکار کرنے والے، اور اسی طرح وہ نصارہ، نصرانی، جو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، اور چوتھا گروہ ہے صابئین۔ صابئین کے بارے میں بحث ہے، تاریخی مفسرین نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور تاریخی لحاظ سے، علمی لحاظ سے اہم بحث ہے کہ یہ کون سا سلسلہ ہے، چونکہ یہود، نصارہ و مسلمین یہ شناختہ شدہ دینی سلسلے ہیں، ادیان ہیں، اور دینی پیروکار ان کے مشخص ہیں، لیکن صابئین کے بارے میں اتنی وضاحت نہیں ہے جتنی پہلے تین گروہوں کے بارے میں ہے۔ مثلا مسلمین کس کو کہتے ہیں، یہ عام بات ہے، سب کو پتہ ہے، ابہام نہیں ہے اس کے اندر، نہ مسلمانوں کے ذہن میں ابہام ہے، نہ غیر مسلمز کے ذہن میں اس بارے میں کوئی ابہام ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں اور ان کا نظریہ کیا ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ بھی شناختہ شدہ سلسلے، مسالک اور مذاہب ہیں، لیکن صابئین کے بارے میں ابہام پایا جاتا ہے، آگاہی نہیں ہے۔ علماء بھی اس کے بارے میں مشوش ہیں، علماء کے افکار اور علماء کے آراء میں اختلاف ہے، مختلف صابئین کی تعریف میں، یعنی ان کی تفسیر میں کس کو صابی کہتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، یہ عقیدہ کیا رکھتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، یہ کس نبی کے پیروکار ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں، جو عرض کیا ہے کہ ان کی علمی قدر و قیمت ہے، اور تاریخی لحاظ سے یہ بحث ادیان شناسی کے لحاظ سے اہم ہے، اور مذاہب شناسی میں اس بحث کی بڑی اہمیت ہے، لیکن قرآن کی ہدایت کے لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ یہ کون لوگ تھے، کس کے پیروکار تھے، کیا عقائد رکھتے تھے۔ وہ چیز جو مسلم ہے وہ یہ کہ انہیں قرآن نے آسمانی ادیان کی ردیف میں ذکر کیا ہے۔ ایک اور بھی سلسلہ ہے مجوس، اس آیت میں ان کا ذکر نہیں ہے لیکن بعد میں ان کا ذکر آئے گا کہ ان کو بھی ادیان کی فہرست میں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ وہ تھے ادیان جو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے مختلف تاریخ کے حصوں میں یہ ادیان نازل کیے ہیں، یہ شرائع، یہ شریعتیں، اور ان کی ترویج کروائی ہے، ان کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور پھر بعد میں انہیں نسخ کر کے ان کے بعد دوسری شریعت آ گئی ہے، جیسے صابئین کے بعد یہودیت آئی ہے، یہودیت کے بعد نصرانیت آئی ہے، اور نصرانیت کے بعد مسلمان آئے ہیں۔ یہ ایک ترتیب کے ساتھ تاریخی ادوار میں یہ سارے مذاہب گزرے ہیں، اور آج ان میں سے کوئی بھی اپنی اصل حقیقی شکل میں موجود نہیں ہے۔ یعنی یہودیت جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب میں اور ان کے ذریعے اتری ہے، اللہ نے اتاری ہے یہودیت، وہ یہودیت آج نہیں ہے، نہ یہود کی کتابوں میں ہے اور نہ تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ اس کے اندر یہود نے خود ہیر پھیر کر کے اس کو تبدیل کر دیا ہے، اپنی مرضی کا اس کو بنا لیا، تحریف شدہ ہے۔ یہ مسلمات میں سے ہے کہ یہودیت اپنی اصل شکل میں آج باقی نہیں ہے۔ ہر چند یہود کا دعویٰ ہے کہ اپنی اصل شکل میں باقی ہے، لیکن تاریخی شواہد اور تحقیقی شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس کے اندر بہت کچھ انہوں نے اپنی طرف سے داخل کر دیا، اور خصوصاً قرآن کریم کی اس بات پر گواہی ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی ہے، جو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے نازل کی تھیں، ان میں اپنی طرف سے کچھ شامل کر دیا، کچھ جو اللہ نے ان میں نازل کیا تھا وہ ختم کر دیا اور کچھ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر کے آج جو انجیل و تورات موجود ہے وہ اصل نہیں ہے جو اللہ نے اتاری تھی اس زمانے کے انبیاء کے اوپر۔ اسی طرح صابی بھی ملت ہیں جو انبیاء کے پیروکار ہیں، بعض اقوال کے مطابق ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں، انہیں کہا جاتا ہے صابی، بعضوں کے بقول کہ یہ حضرت ادریس کے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے صابی، بعض نے کہا ہے کہ یہ حضرت یحییٰ کے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے۔ البتہ قرآن میں ایسی کوئی نسبت نہیں ہے کہ یہ کس نبی کے ماننے والے تھے، صرف ان کا ذکر آیا ہے چند ایک دفعہ قرآن کریم کے اندر ادیان کے ذکر کے درمیان میں آیا، جس میں سے پہلا مورد یہی ہے سورہ بقرہ کی آیہ 62 میں۔ اور اس ضمن اس مقصود کے تحت نہیں آیا کہ مسلمانوں کو صابئیت سمجھائی جائے، یا مسلمانوں کو نصرانیت سمجھائی جائے، یا مسلمانوں کو یہودیت سمجھائی جائے، اس مقصد کے لیے نہیں ہے، نہ تقابل کے لیے ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ آیت بیان ہو رہی ہے کہ یہود، نصرانیت، صابئیت اور اسلام میں چار ادیان میں سے فرق کیا ہے ان میں، جیسا کہ مفسرین نے یہ باب کھولا ہے۔ یہ قرآنی جہت نہیں ہے، باس کی علمی جہت ہے، وہ مفسرین کسی بہانے سے بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن جس نقطے کے لیے قرآن کریم نے یہ آیت نازل کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے آپس میں تقابل بتایا جائے، بلکہ یہ مقصود یہ ہے کہ یہ جو مذہبی اور دینی عناوین ہیں، مختلف وجوہات سے یہ شہرت بنے ہیں۔ اس کی ہم موجودہ مثال لیں، جیسے مسلمانوں کے اندر مختلف فرقے ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مختلف سلسلے ہیں، مختلف مسالک مسلمانوں کے اندر اس وقت بن کر رائج ہو چکے ہیں۔ خب، ان کی مختلف وجوہات ہیں، کچھ شخصیات کے نام پر ہیں، جیسے حنفیت ہے، جیسے مالکیت ہے، جیسے شافعیت ہے، جیسے حنبلیت ہے، یہ شخصیات کے نام پر ہیں۔ یا جس طرح صوفی سلسلے ہیں کہ چشتی ہیں، قادری ہیں اور سہروردی ہیں، یہ بھی شخصیات کے نام پر ہیں، یعنی ان سلسلوں کے بزرگان جنہوں نے یہ سلسلے قائم کیے ہیں، تاسیس کیے ہیں اور اپنی الگ فرقے کی پہچان بنائی ہے، جن بزرگان نے اس پہ زیادہ اصرار کیا ہے، زور دیا ہے یا محنت کی ہے، انہی کے نام پر یہ فرقے اور یہ سلسلے متعارف ہو گئے ہیں، یا پھر یہ اپنی الگ خصوصیات کی وجہ سے معروف ہیں، جیسے شیعہ و سنی، کہ شیعہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، سنی بھی کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے اعتقادات یا اپنی روش اور اپنے رویے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا ہے، شیعہ یعنی پیروکار، امیر المومنین علی علیہ السلام کا پیروکار، اور اس کے مقابلے میں سنی اہل سنت سے ہے، یعنی جو سنت نبی کا دعوی دار ہیں کہ ہم سنت کے پیروکار ہیں، تو اس وجہ سے انہیں سنی کہا گیا، یہ شخصیت کی وجہ سے معروف نہیں ہوئے۔ یا جیسے پاکستان کے اندر مذاہب ہیں، یہ مذاہب، یہ عناوین باقی دنیا میں نہیں ہیں، یہ مخصوص پاکستان، ہندوستان اور برے صغیر کے ہیں، جیسے دیوبندیت ہے، جیسے بریلویت ہے، یہ قادیانیت ہے، یہ جو سلسلے بنے ہیں یہ جگہوں کی وجہ سے ہیں۔ دیوبند ہندوستان میں ایک شہر کا نام ہے، بریلی ہندوستان میں ایک شہر کا نام ہے، قادیان ہندوستان میں ایک شہر کا نام ہے، اس شہر کے اندر ادارے بنے ہیں، شخصیات آئی ہیں، اس شہر میں بیٹھ کر انہوں نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے اور اپنے مخصوص اعتقادات بنائے ہیں، ان کی ترویج کی ہے، تبلیغ کیا ہے، اصرار کیا ہے، لہٰذا یہ اس شہر کی وجہ سے موسوم ہو گئے ہیں، دیوبند، بریلوی اور قادیانی یا اس طرح کے دیگر عناوین، ذیلی بھی ہیں اس کے اندر، اور بھی آگے پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں یہ معروف ہو گئی ہیں۔ یہ جو عنوان ہیں، خواہ جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، یعنی الذین آمنوا والذین ہادوا، یعنی مسلمان، یہود، نصارہ اور صابئین، یہ چاروں عنوان، یہ چاروں سلسلے، قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ یہ عنوان معیار نہیں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانا، اپنے آپ کو مومن کہلانا، کسی بھی وجہ سے مومنین یعنی رسول اللہ کی امت یا رسول اللہ کے ماننے والوں میں سے اپنے آپ کو شمار کرنا، یہ کئی طریقہ سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ انسان پیدا ہو ایسے شخص کے ہاں، ایسے ماں باپ کے ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، زیادہ تر مومنین و زیادہ تر مسلمین اسی وجہ سے مسلمان اور مومن ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، پیدائشی طور پر بائی برتھ یہ مسلمان بنے ہیں، آگے پھر ایمان اور اسلام کیا ہے اس میں ممکن ہے کچھ نے معرفت حاصل کی ہو، کچھ نے ایمان کے درجات طے کیے ہوں، کچھ نے جو اسلام کا طریقہ کار ہے، ضابطہ ہے، اسے بھی اپنایا ہو، اور ممکن ہے نہ اپنایا ہو، جیسا کہ سیکولر، لیبرل اور عام پیدائشی مسلمان ایسے ہی ہیں کہ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور نام ان کا مسلمانوں والا ہے، بس اس سے زیادہ آگے اسلام سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، نہ انہوں نے اسلامی اعتقادات کی تفاصیل جانی ہیں، نہ انہیں پتہ ہے، نہ اسے ضروری سمجھتے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے اسلامی احکام، اسلامی تعلیمات حاصل کی ہیں، اور نہ ہی اسے اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ عقائد اور یہ تعلیمات ہونا اور نہ ہونا اس میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بس ہم جو ہیں یہی ہم مسلمان ہیں، جو کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور چند مسلمانی کی رسومات بھی ہم نے بجا لائی ہیں یا اس میں شریک ہوئے ہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو الذین آمنوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اور انہوں نے قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کی مکمل معرفت حاصل کی ہے، علم حاصل کیا ہے، آگاہی حاصل کی ہے، عقائد سے آگاہ ہیں، اعتقادات جانتے ہیں، اور احکام سے آگاہ ہیں، معرفت پوری مکمل رکھتے ہیں، خصوصیات و جزیات ساری جانتے ہیں، یا زیادہ تر حصے کو جانتے ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، سنت سے آشنا ہیں، رسول اللہ کے فرامین سے آشنا ہیں، یہ ایک طبقہ ہے، تھوڑا ہے، زیادہ تر وہی جن کو ہم کہتے ہیں نا نام نہاد مسلمان، نام نہاد یعنی جن کا نام فقط مسلمانوں والا ہے، نام کے علاوہ، برتھ کے علاوہ، پیدائش کے علاوہ باقی انہوں نے اسلام کے بارے میں کوئی خاص زحمت نہیں کی، کوئی دقت نہیں کی کہ ہم آگے پڑھیں بھی، لیکن مسلمانوں کے زمرے میں یہ شمار ہو جاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے ذیلی آگے شاخیں جیسے شیعہ ہیں و سنی ہیں، شیعہ و سنی بھی اسی طرح سے ہیں، کیوں شیعہ ہیں؟ چونکہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کہ زیادہ تر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 90% افراد شیعہ اس وجہ سے شیعہ ہیں کہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ ان کا شاید تشیع سے کوئی آگے واسطہ نہیں ہے، چونکہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور انہیں اتنا پتہ ہے کہ آئمہ کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں، لہذا اہل البیت کا احترام کرتے ہیں، آئمہ کا احترام کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ آگے اگر بہت زیادہ عمل کریں، کچھ رسومات سالانہ مختلف سوگ کی جشن کی یہ برپا کر لیتے ہیں، لیکن تشیع کے عقائد، تشیع کی بنیادیں، تشیع کی تفصیلات، تشیع کی تعلیمات، تشیع کے اصول، تشیع کا مختلف نظام، اس سے کوئی آشنائی نہیں ہے اور اس آشنائی کو ضروری بھی نہیں سمجھتے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں 10% یا کم و بیش، ممکن ہے کم ہوں، ممکن ہے زیادہ ہوں، ایسے افراد ہیں جو باقاعدہ تشیع کی عقائد کو پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے حقائق و دقائق سے آشنا ہوتے ہیں، عمل کتنا کرتے ہیں یہ الگ ہے، لیکن جاننے کی حد تک، آگاہی کی حد تک عام طبقے سے، اس 90% سے زیادہ آشنا ہیں، جیسے علماء تشیع ہیں، جیسے محققین ہیں، یا جیسے مطالعہ اہل مطالعہ ہیں، متدینین ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو تشیع کی معرفت زیادہ رکھتا ہے، اسی طرح سنیت کے اندر بھی یہی تناسب ہے، پھر شیعہ اور سنی کے ضمن میں جتنے عناوین آ جاتے ہیں وہ بھی یہی تناسب رکھتے ہیں کہ پیدائشی طور پر کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے خاندان میں، افراد میں پیدا ہوئے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد اسی عنوان کو اپنی پہچان بنا لیا ہے کہ یہ شیعہ ہیں اور یہ سنی ہیں، یا یہ شیعہ اثناشری ہیں، یہ شیعہ اسماعیلی ہیں، یہ شیعہ زیدی ہیں، یہ شیعہ نوربخشی ہیں، یہ شیعہ فلاں ہیں، یہ آگے ان کی ذیلی پہچانے ہیں جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہیں، اور یہی حال مسلمانوں کی طرح ہی یہود و نصارہ اور صابئین کا بھی ہے، کہ یہود بھی کیوں یہودی ہیں؟ چونکہ یہودی کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، نصرانی کیوں نصرانی ہیں؟ چونکہ کسی نصرانی کے ہاں پیدا ہوا ہے، اس وقت عملی طور پر مذہب سے دور لوگوں میں سب سے زیادہ نصرانی یعنی مسیحی اپنے مذہب سے دور ہیں، پہچان ہے ان کی، مثلا مغربی ممالک، چونکہ سروے کے مطابق، جائزوں کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ ادیان میں سے پیروکار مسیحیت کے پیروکار ہیں پوری دنیا میں، لیکن یہ نام نہاد مسیحی ہیں، اس وجہ سے مسیحی ہیں کہ ان مسیحیت کے گھر پیدا ہوئے ہیں یہ، لیکن مسیحیت کی تعلیمات، عقائد، اصول اور باقی جو جزیات تفاصیل ہیں ان سے مکمل بے خبر، اتنے ہی اپنے مسلک اور اپنے دین سے بے بہرہ ہیں جتنا ایک مسلمان مسیحیت سے اجنبی ہے، جتنا ایک غیر مسیحی مسیحیت سے بے بہرہ ہے، اسی طرح سے یہ نام نہاد مسیحی بھی اس سے بے بہرہ ہیں، لیکن ان کی پہچان ہے مسیحیت، یہ اپنے آپ کو نصرانی یا عیسائی کہلواتے ہیں، اور ایسے ہی صابی ہیں، عدد میں یہ سب سے کم ہیں، اس وقت موجود ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ایران کے خطہ خوزستان میں ابھی بھی یہ وہاں پر موجود ہیں، حرانی یا صابی کے نام سے ابھی بھی وہاں پہچانے جاتے ہیں، بعض ان کو حضرت داؤد کے پیروکار وہاں سمجھتے ہیں، بعض حضرت یحییٰ کے، اور کچھ ان کو حضرت ابراہیم کے پیروکار. ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں چونکہ ان کی اپنی کتابیں اور اپنے تعلیمات کم ہیں، تاریخی معلومات بھی ان کے بارے میں کم ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، یعنی انحراف کے بعد، گمراہی کے بعد، اپنے نبی کی تعلیمات سے جدا ہونے کے بعد یہ جس شرک کا مرتکب ہوئے وہ ستارہ پرستی تھی، لہذا ان کو ستاروں کی پجاری کہا جاتا ہے. اصل جو مقصود ہے قرآن کریم کا یہاں پر وہ یہ بتانا ہے کہ یہ جو دینی عنوان اور مذہبی عنوان آپ نے اختیار کر لیے ہیں، جس وجہ سے بھی، پیدائشی طور پر یا شعوری طور پر، ارادی طور پر، آگاہانہ غیر آگاہانہ طور پر، جو بھی عامل سبب بنا ہے آپ کے مذہبی سلسلے سے تعلق کا، مثلا ہم اگر عملی تطبیقی گفتگو کریں کہ آپ شیعہ ہیں و سنی ہیں، تو جو چیز سبب بنی آپ کے شیعہ کہلانے کی اور جو چیز سبب بنی آپ کے سنی کہلانے کی، اگر آپ یہ پہچان اپنی بنا لیے کسی بھی سبب سے، اگر اس کو معیار بھی سمجھتے ہو، تم پیمانہ بھی اسی کو سمجھتے ہیں، اسی عنوان کو یا اس وابستگی کو یا اس پہچان کو، اس آیت میں قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ پیمانہ و معیار نہیں ہے کہ اگر آپ صرف مسلمان مومن کہلاتے ہو، آپ یہود کہلاتے ہو، آپ نصرانی کہلاتے ہو، آپ صابی کہلاتے ہو، اب ہم اس بنیاد پر آگے آئیں اسلام کی ذیلی مسالک کے اندر، اگر آپ شیعہ کہلاتے ہو، اگر آپ سنی کہلاتے ہو، اگر آپ حنفی کہلاتے ہو، اگر آپ مالکی اور حنبلی اور شافعی کہلاتے ہو، یا اور جو ہزاروں سلسلے ہیں اسلامی مسالک بنے ہوئے، یا ہم پاکستانی عناوین کو مثال کے طور پر پیش کریں کہ اگر آپ دیوبندی کہلاتے ہو، اگر آپ بریلوی کہلاتے ہو، اہل حدیث کہلاتے ہو، صوفی کہلاتے ہو، آپ جو بھی کہلاتے ہو، اس عنوان میں، اس عنوان کو جو اختیار کیا ہو، اپنی پہچان بنایا ہے آپ نے، اگر اس کو معیار بھی سمجھتے ہو تو یہ غلط ہیں، یہ سب غلط ہیں. چونکہ صرف کسی عنوان کے لیے اللہ نے ان عناوین، مذہبی عناوین کو اللہ نے ہدایت کا ضابطہ نہیں بنایا کہ تم کیا کہلاؤ، یعنی اپنی پہچان، اپنا ٹائٹل کیا رکھو، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقی ضابطہ بنایا ہے، عملی ضابطہ. جو بھی کہلاؤ آپ، آپ کے ٹائٹل کو، عنوان کو نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے اپنے لیے کون سا نام انتخاب کیا ہے، جس طرح آگے چل کر قرآن کریم کی آیات ہیں کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان ہم الا اسما، یہ تو نام ہیں، سمعت موہا، تم نے یہ نام رکھ لیے ہیں، اپنے لیے رکھ لیے ہیں، تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، تمہاری مقدسات کے نام ہیں فقط. یہ نام کے پیچھے تو کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف نام ہیں یہ، اور نام کوئی تاثیر نہیں رکھتے، کوئی فیصلہ کن حیثیت نہیں رکھتے. نام آپ بدل لو، جس طرح سے کہ ہم کرتے ہیں، پہلے ایک نام رکھتے ہیں پھر نام بدل لیتے ہیں، یا جو نام پسند کرتے ہیں اپنی پسند کا نام چن لیتے ہیں ہم، لیکن اس پورے انتخاب میں ہم جو اصل حقیقی ضابطہ ہے، اس ضابطے کی طرف نہیں جاتے، اس کو فالو نہیں کرتے، اس کی پیروی نہیں کرتے، ضابطہ اپناتے نہیں ہیں. ہم مریض کی مثال لیں، مثلا مریض ہیں، یہ مریض اپنے مختلف نام رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں، اس پہچان سے مریض کو صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. مثلا ایک مریض ہے، اس نے اپنا عنوان پنجابی رکھا ہوا ہے، اس نے اپنا نام، مختلف پنجاب کے اندر جو رائج ذاتیں ہیں ان ذاتوں میں سے کوئی اس نے اپنا عنوان رکھا ہوا ہے، مثلا سید کہلاتا ہے، کوئی چودھری کہلاتا ہے، کوئی جٹ کہلاتا ہے، کوئی بٹ کہلاتا ہے، جو بھی رائج ہے کسی بھی ملک کے اندر. یہ عناوین آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، یہ صرف نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں. انہم الا اسما، یہ تو فقط نام ہیں، بے تاثیر اور بے خاصیت، یہ پیمانے نہیں ہیں، یہ ضابطے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو چودھری ہیں وہ بخشے جائیں گے، جٹ بخشے جائیں گے، بٹ بخشے جائیں گے، باقی رہ جائیں گے۔ یہ نام ہیں، تم نے رکھ لیے ہیں، اپنی پہچان بنا لی ہے، لیکن یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ اس معیار پر آپ کی زندگی میں اور آپ کی موت میں، دنیا میں اور آخرت میں کوئی عمل و اقدام اس پیمانے پر نہیں ہوگا جو تم نے اپنی دنیا میں پہچان، سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی قوم قبیلے میں جو اپنی پہچان بنا لی ہے، یا اپنے مذہبی سلسلے میں جو مذہبی عنوان آپ نے اختیار کر لیا ہے، اس کی کوئی خاصیت و اہمیت نہیں ہے۔ اصل اللہ کا ضابطہ ہے، اس معیار کو دیکھا جائے گا۔ مثلا مریض اگر اس معیار کو اختیار کرتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے صحت کے لیے، یا جو ملکی نظام صحت کے اندر جو ضابطہ قائم کیا گیا ہے، اگر یہ مریض کسی بھی پہچان کا ہے، اس ضابطے کو اگر اس نے عمل کیا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ نجات پائے گا، بچ جائے گا۔ مثلا کرونا ہے، مختلف لوگوں کو کرونا ہے، سندھیوں کو خدا نخواستہ کرونا ہو جاتا ہے، بلوچیوں کو ہوتا ہے، پنجابیوں کو ہو جاتا ہے، پشتونوں کو ہو جاتا ہے، کشمیریوں کو ہوتا ہے، دیگر جو اقوام پاکستان کے اندر ہیں، اگر ان کو خدا نخواستہ کرونا بیماری ہو جاتی ہے، تو اب شفا کس کو ملے گی؟ سندھیوں کو ملے گی، سندھی ہونے کی وجہ سے۔ یعنی سندھی ہونا کرونا سے بچنے کا معیار ہے، پنجابی ہونا معیار ہے، پشتون ہونا معیار ہے، کوئی بھی معیار نہیں، آپ جو مرضی ہے پہچان رکھو۔ صحت یاب ہونے کا معیار یہ نہیں ہے، صحت یاب ہونے کا معیار وہ ہے جو آپ کو طبیبوں نے، ڈاکٹر نے اور میڈیکل منسٹری نے یا شعبے نے، محکمے نے بیان کیا ہے، وہ معیار ہے۔ اگر آپ نے اپنی حفاظت کی، اگر آپ نے حفاظتی ٹیکے لگائے، اگر آپ نے علاج کروایا، اگر آپ دور رہے، آپ نے محتاط رویہ اختیار کیا، تو آپ جو بھی پہچان رکھتے ہو، پنجابی ہو یا سندھی، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر وہ ضابطہ بروئے کار نہیں لائے، تو آپ جو بھی پہچان رکھتے ہو، اس پہچان کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عام تأثر یہ ہے، مثلا مسلمانوں میں اس وقت عام تأثر یہ ہے کہ نجات کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی ہے، بس۔ جو مسلمان کے ٹائٹل کے نیچے نہیں آتا، وہ بخشا نہیں جائے گا، لیکن جو مسلمان کے زمرے میں آ گیا ہے، یہ سب نجات یافتہ ہیں۔ یہ اکثر مسلمانوں کے ذہن میں ہے، اکثر فرقوں کے ذہن میں، بلکہ صرف مسلمان بھی نہیں، پھر مسالک والے کہتے ہیں کہ مسلمان ہونا بھی کافی نہیں ہے، ہمارے فرقے کے علاوہ سارے مسلمان نعوذ باللہ دوزخی ہیں۔ یہ فرقہ وارانہ ماحول کے اندر ہر فرقے کا یہ اعتقاد ہے کہ باقی بے شک مسلمان ہوں، وہ اسلام کوئی فائدہ ان کو نہیں دے گا، چونکہ جو فرقہ ہمارا ہے، جو ٹائٹل، جو پہچان ہماری ہے، جب تک یہ پہچان نہیں بناتے، نجات نہیں ہوگی۔ یعنی یہ تأثر عام لوگوں کے ذہنوں میں پایا گیا ہے، پھیلایا گیا ہے، ڈالا گیا ہے، مفتی صاحبان نے، ذاکرین نے، علماء نے، خطیبوں نے، مختلف طبقات نے یہ تأثر ان کے ذہنوں میں قائم کر دیا ہے کہ صرف یہی جو پہچان ہے، عنوان ہے، ٹائٹل ہے، اسی کے ساتھ رہو، یہ اپنے اوپر سے زائل نہ ہونے دو، اور اسی میں تمہاری نجات ہے، اس کے علاوہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، تمام ضابطہ یہی عنوان ہے آپ کا جو آپ کے اوپر طاری ہو گیا ہے یا آپ نے کر لیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ لوگ، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یہ چاروں طبقات، ان میں جو بھی ایمان لایا اللہ پر، چاروں میں سے، یعنی کوئی الذین آمنوا میں سے، مسلمانوں میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لایا، والذین ہادوا یہود میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لایا، والنصارى نصرانیوں میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لایا، والصابئین صابیوں میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر اور آخرت پر بھی ایمان لایا، یہ چاروں گروہ، چاروں عناوین سے تعلق رکھنے والے لوگ، جمعیتیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور جو یوم آخر پر ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل صالح کیا، عمل اس کا صالح ہوا، عمل بھی کیا اور عمل صالح بھی کیا اس نے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، معیار یہ ہے اللہ کے نزدیک، عنوان و ٹائٹل نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے اللہ پر، اگر ایمان ہے آخرت پر، اور اگر عمل صالح بھی کیا ہے، یہ پورا ضابطہ ہے، مکمل ضابطہ یہ ہے، ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر اور عمل صالح، اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اللہ نے جو ضابطہ بنایا وہ یہ ہے، یعنی اللہ نے نہ یہ نہیں دیکھنا کہ شناختی تمہاری پہچان کیا ہے، چودھری ہو، ذات کیا ہے، سندھی ہو، پنجابی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یہ نہیں دیکھنا، یہ کارڈ وہاں دیکھے ہی نہیں جائیں گے، چیک نہیں کیے جائیں گے۔ کیا دیکھا جائے گا اللہ کے نزدیک؟ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر اور عمل صالح، یہ دیکھا جائے گا۔ یہ آپ کے پاس اگر ہوا، آپ نے انجام دیا، اللہ کے نزدیک ان کے لیے اجر ہے، من عمل صالحا اور من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے اور اللہ کے ہاں، بے خوف ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس نجات کا مکمل ضابطہ موجود ہے، اور وہ ایمان باللہ، ایمان بر آخرت اور عمل صالح ہے۔ اور انہیں غمگین ہونا، حزین ہونا بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ خائف ہونا چاہیے نہ حزین ہونا چاہیے ان کو، یہ مطمئن رہیں، چونکہ ان کی نجات مسلم ہے، ان کی نجات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس نجات کا ضابطہ موجود ہے۔ خوب، اس سے جو قرآن کریم کا مقصود ہے، جو پیغام دینا، ہدایت دینا اس آیہ کریمہ میں، وہ یہ ہے کہ عناوین کے تحت اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو، دینی اور مذہبی جو عناوین ہیں، مسلکی اور مذہبی اور سلسلوں کے جو عناوین ہیں جو آپ نے اپنی پہچان بنا رکھی ہے، یہ چونکہ یہ تو تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے تو عناوین نہیں بنائے ہوئے۔ مثلا نصرانی نصرانی کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے تو ان کو نصرانی نہیں کہا۔ یہودی یہود کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے تو ان کو یہودی نہیں کہا، خود اپنے آپ کو یہودی کہلایا انہوں نے۔ یہودا کی اولاد اپنے جد سے منسوب ہو کر اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگے، اللہ نے تو نہیں کہا تمہیں یہودی۔ نصرانی تم خود کہلاتے ہو، چونکہ عیسیٰ مسیح ناصریہ کے تھے یا نصران کے تھے، اس جگہ میں جہاں انہوں نے زندگی گزاری، تو آپ اپنے آپ کو ناصری یا نصرانی کہلاتے ہو۔ اسی طرح سابی، سبا اگر جگہ ہے اور آپ کے نبی وہاں تھے یا آپ کی قوم وہاں مقیم تھی اور آپ اپنے آپ کو سابی کہلاتے ہو، تو یہ خود تم نے کہلایا ہے سابی۔ البتہ الذین آمنو، یہ بھی حکم تو اللہ نے دیا ہے کہ آپ ایمان لو، لیکن تم نے اپنے لیے خود یہ عنوان انتخاب کیا ہے کہ ہمیں مومن کہا جائے، جس طرح پہلے گزرا ہے سورہ بقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یعنی تم کہلاتے ہو مومن اپنے آپ کو، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ مومن نہیں ہیں، مومن کہلاتے ہیں لیکن یہ مومن نہیں ہیں، چونکہ ان کا کسی بات پر ایمان ہی نہیں ہے۔ آج بھی یہ اصطلاح موجود ہے کہ ایک طبقہ اپنے آپ کو مومنین کہلاتا ہے، دوسروں کو مسلمین کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں۔ خب یہ جو مومنین کہتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک اختیار کیا ہوا نام ہے، جس طرح یہ اپنے آپ کو اور کئی ناموں سے یاد کرتے ہیں، جس طرح اپنے آپ کو پنجابی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو بلوچ کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو سندھی کہلاتے ہیں، یہ اسی طرح اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہے کہ وما ہم بے مومنین، یہ مومن نہیں ہیں، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہلاتے ہیں ہم مومن ہیں. اس لیے آیہ کریمہ میں دو دفعہ آمنو و آمنا کا لفظ استعمال ہوا ہے. پہلا ہے یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، یا ایھا الذین، ان الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے، یہی جو ایمان لائے ہیں ان میں سے من آمن باللہ ہے، جو اللہ پر ایمان لایا ہے. وہ جو پہلا آمنو ہے یعنی لوگ جنہوں نے اپنی پہچان مومن کی کرا رکھی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو نبی اکرم کا پیروکار اپنی پہچان کر کے ہم رسول اللہ کے پیروکار ہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی پہچان ہے. اللہ کا فرمانا کیا ہے کہ من آمن، جو اب واقعاً ایمان لایا ان چیزوں کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے ذکر کی ہیں. اگر یہ مومن کہلوانے والے، یعنی آیت کا مفہوم یہ ہوگا، یہ مومن کہلوانے، ان الذین آمنو، یعنی یہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، والذین ہادو، جو اپنے آپ کو یہود کہلاتے ہیں، والنصارہ، جو اپنے آپ کو نصرانی کہلاتے ہیں، والصابئین، جو اپنے آپ کو صابی کہلاتے ہیں، یہ چاروں جو اپنے آپ کو مومن، یہود، نصارہ، صابی کہلاتے ہیں، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، اور جو بھی عمل صالح کرے گا اس کے لیے اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. نہ جس نے اپنے آپ کو کہلایا، یعنی یوں نہیں ہے ضابطہ کہ جس نے اپنے آپ کو مومن کہلایا، جس نے اپنے آپ کو یہودی کہلایا اس کے لیے نجات ہے. یہ توہم ہے، یہ غلط فہمی قرآن نے دور کی ہے کہ ایسا نہ ہو. چونکہ یہود و نصارہ اس میں مبتلا تھے، سختی کے ساتھ مبتلا تھے. بعد میں آیات ہیں قرآن کریم کی، ان قریب ہم ان میں جائیں گے، ان کی شرح کریں گے، تشریح میں جائیں گے. اس کے اندر یہود کا یہ توہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ اس قسم کی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم تو ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے. مثلاً سورہ بقرہ میں چند آیات بعد، ابھی ہم آیہ 62 میں تفسیر کر رہے ہیں، آیہ 80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، یعنی جس توہم کو ختم کرنے کے لیے یہ آیہ 62 اتری ہے وہ یہ ہے، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. یہ لوگ، یہ اہل کتاب، قالو، یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھو سکتی. خب، یہ قرآن نے ذکر کیا ہے قول یہود کی نسبت، کہ یہ اپنے لیے اور نصارہ اپنے لیے اس قسم کے توہم کا قائل تھے. لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں جائیں گے، قاطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، قاطع طور پر کہہ رہے ہیں کہ لن تمسن النار. یہ ترکیب لن تمسنا قاطعیت بتانے کے لیے، یقین کے اظہار کے لیے، جزم ہے ان کو، گویا ان کو احتمال تک نہیں ہے کہ ہم جہنم جائیں گے. جہنم کیوں جائیں گے؟ یعنی بدکاری کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے، اور جرائم کی وجہ سے، قتل انبیاء کی وجہ سے، نادانی، ہٹ درمی کی وجہ سے، ہم بالکل یہ کریں گے یہ کام، لیکن جہنم نہیں جائیں گے. یہ ان کا قاطع اعتقاد قرآن نے ذکر کیا ہے. کیوں نہیں جائیں گے تم؟ ان کو کہاں سے یہ اعتقاد ہو گیا؟ وہ قرآن نے الگ سے ذکر کیا ہے کہ ان میں سے یہود کا کہنا ہے کہ یہود جہنم میں نہیں جائیں گے، نصارہ کا کہنا ہے نصارہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور پھر آگے آیات ہیں جو اس اعتقاد کی وجوہات انہوں نے ذکر کی ہیں کہ ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو چند معدود دن، گنے چنے دن جہنم میں، وہ بھی سختی میں، عذاب میں، آگ میں نہیں، بلکہ صرف اس احاطے میں، کسی ڈیوڑی میں ہمیں رکھا جائے گا اور پھر ہم فوراً جہنم سے باہر آ جائیں گے. کیسے؟ مجرم ہیں، ہمیں پکڑ کے جہنم میں لے جایا جائے گا، لیکن فوراً ہی ہمارے نجات دہندہ، ہمارے شافعین، شفاعت کرنے والے وہ آ جائیں گے. ان کا یہ پہلے یہ اعتقاد ذکر ہوا ہے ان کا، ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے جو آیہ کریمہ گزری ہے جس میں ان کا ان کی ذہنیت قرآن نے نفی کی ہے کہ اس ذہنیت کے ساتھ آپ ہرگز نجات نہیں پا سکتے، اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایک اعتقاد ان کا یہ تھا کہ ہماری جگہ دوسرے نفوس جا کر پیش ہو جائیں گے اور وہ ہمیں نجات دے دیں گے، ولا یقبل منہا شفاعت، شفاعت بھی ان کی قبول نہیں ہوگی اس دن، چونکہ یہ بھی ان کا نظریہ تھا کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی، کچھ لوگ سفارش سے ہمیں جہنم سے نکال دیں گے، ولا یؤخذ منہا عدل، معاوضہ ادا کر دیا جائے گا اور معاوضہ دے کر ہم جہنم سے بچ جائیں گے، یہ بھی نہیں ہوگا اس دن، ولا ہم ینصرون، اور ان کا یہ بھی تھا کہ ہمارے تو مددگار ناصرین بہت زیادہ ہیں، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے، یہ چار عقیدے ان کے قرآن نے پہلے توجہ دلا کر اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعت ولا یؤخذ منہا عدل ولا ہم ینصرون یہ بتا دیا ہے۔ اب اس آیہ میں یہی اب ان کو دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ توہم ہے تمہارا کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، قرآن کا فرمانا ہے کہ کیوں نہیں جاؤ گے، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کوئی عہد ہے اللہ کا تمہارے ساتھ اور تمہارا اللہ کے ساتھ کہ تم جتنے جرائم کرو جہنم میں نہیں جاؤ گے، فلن یخلف اللہ عہدہ، یعنی اللہ کا کوئی وعدہ ہے خاص تمہارے ساتھ کہ اللہ نے کہا ہے میں تمہیں یہود کو نصارہ کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا اور اللہ اپنے وعدہ سے پھرتا نہیں ہے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا جھوٹ بولتے ہو، وہ چیز جو نہیں جانتے وہ اللہ کی طرف نسبت دیتے ہو، یہ تمہارے مفتیوں نے تمہارے مولویوں نے تمہارے ذاکروں نے تمہاری کھوپڑیوں میں یہ ڈال دیا ہے، راہبوں نے حبر نے اخبار نے تمہارے دلوں میں ڈال دیا یہ بات کہ تم کھلی زندگی گناہ کارانہ بسر کرو اللہ کے آئین کو دین کو چھوڑ کر اور جہنم میں نہیں جاؤ گے، یہ ان پیشاور تمہارے علماء نے تمہارے مذہبیوں نے تمہارے ذہن میں یہ گمراہی بھری ہے، لیکن اللہ کے ہاں تمہارا کوئی ایسا عہد موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی تفاصیل ہیں جس میں بنی اسرائیل کا یہ توہم تھا کہ ہم کیوں نہیں جائیں گے جہنم میں، چونکہ ہم یہود ہیں، ہم ابناء اللہ ہیں، ہم یہود کو اللہ پسند کرتا ہے، ہماری نسل کو ہماری کاسٹ اللہ کی پسندیدہ نسل ہے، ہمارا ڈی این اے اللہ کو زیادہ پسند ہے، یہ ان کا نظریہ تھا، یعنی اللہ ہمارا عمل ہماری کارکردگی ہمارا عمل صالح ہمارا طرز زندگی یہ نہیں دیکھے گا، یہ دیکھے گا کہ ہماری نسل کیا ہے، یہود ہے پس ہم نجات یافتہ ہیں، عمل غیر یہود کا دیکھا جائے گا، یہود کی فقط ذات دیکھی جائے گی۔ یہ وہ گمراہی ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں بھی بعض پیشاوروں نے بھر دی ہے کہ تمہارا عمل نہیں دیکھا جائے گا، مثلا ابھی یہ جاہل ذاکرین و خطباء جو شیعہ مومنین کو گمراہ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہارا عمل نہیں دیکھا جائے گا، تمہاری نسبت دیکھی جائے گی، اہل البیت کے ساتھ تمہاری نسبت اور محبت دیکھی جائے گی، عمل دوسروں کا دیکھا جائے گا، یعنی جو اہل البیت کسی محبت رکھتا ہے اس کے لیے ضابطہ اللہ نے علیحدہ بنایا ہے اور جو اہل البیت سے تعلق نہیں رکھتا اس کے لیے ضابطہ علیحدہ بنایا ہے، جو غیر اہل البیت ہیں جن کا اہل البیت کی پیروی نہیں کرتے یا محبت نہیں کرتے ان کے عمل دیکھے جائیں گے، ان کا ایمان دیکھا جائے گا، عمل صالح دیکھا جائے گا، نمازیں عبادات دیکھی جائیں گی اور ان میں اونچ نیچ ہوئی تو اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا، لیکن جو اہل البیت سے تعلق رکھنے والا آئے گا تو اس کی صرف نسبت اور محبت دیکھی جائے گی، عمل کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہوگا چونکہ یہ ضابطہ ان کو شامل ہی نہیں ہے۔ خب یہ وہی گمراہی ہے جو یہود کے علماء نے یہود کے ذہنوں میں ڈالی، نصارہ کے علماء نے نصارہ کے ذہن میں ڈالا کہ آپ کی صرف ذات دیکھی جائے گی، کاسٹ دیکھی جائے گی کہ آپ اولاد ابراہیم ہو، آپ اولاد یعقوب ہو، آپ اولاد اسحاق ہو، صرف یہود ہو بس کافی ہے، باقی کچھ بھی آپ کا نہیں دیکھا جائے، چونکہ اللہ کو آپ کی ذات پسند ہے باقیوں کا اللہ کو عمل پسند ہے، یہ دورہ معیار یہ خود بنایا ہے تم نے، اللہ نے تو اس طرح کا معیار قائم نہیں کیا۔ لہٰذا جو بھی یعنی مسلمان صرف اس وجہ سے، جیسا آج کل مسلمانوں کو یہ تأثر دیا جاتا ہے، بدعملی کی بنیاد بنائی جاتی ہے، مثلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو رسول اللہ کا امتی ہے، یہ مطمئن ہو جائے یہ جیسا بھی ہے مجرم ہے، گناہ کار ہے، فاسد ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، چونکہ رسول اللہ کا امتی ہے، بس یہ اللہ اس کا صرف یہی دیکھے گا کہ میرے حبیب سے، میرے رسول سے کوئی نسبت ہے تمہاری یا نہیں، تو یہ اگر اس نے دل سے نکل آئی بات محبت والی تو بس یہ معاف کر دیا جائے گا، جتنے بھی پہاڑوں جتنے اس کے گناہ ہوں، یہ وہی گمراہی ہے جو اہل کتاب نے اپنے پیروکاروں کے دلوں میں ڈالی، اور وہاں سے مسلمان مفتیوں نے اور مسلمان علماء نے سیکھ کر اپنے پیروکاروں کو بتائیے۔ اس توہم کو اللہ نے دور کیا ہے، نہ کسی مسلمان کے ذہن میں یہ توہم پیدا ہو کہ ضابطہ ہمارے لیے ایمان و عمل صالح نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، نہ کوئی نصرانی یہ ذہن میں رکھے، نہ کوئی یہودی ذہن میں رکھے، اور نہ ہی کوئی صابی یہ تصور ذہن میں رکھے کہ یہ عناوین ہماری نجات کا ذریعہ ہوں گے، نسبتیں ہماری نجات کا ذریعہ ہوں گی، اور رجحانات ہمارے یا منسوب ہونا ہمارا یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک ضابطہ اللہ نے سب کے لیے بنایا ہے، اور قرآن کریم میں یہ ضابطہ خود نبیوں کے لیے بھی ہے کہ آپ کا بھی حساب کتاب اسی بنیاد پر ہوگا، ایمان اور عمل صالح پر۔ یوں نہیں ہے کہ انبیاء کے لیے، آئمہ کے لیے علیحدہ ضابطہ ہے اور امت کے لیے علیحدہ ضابطہ ہے، چونکہ وہ اسی امت کے پیشوا ہیں، تو پیشواؤں کا اور پسواؤں کا دونوں کا راستہ ایک ہے، دونوں کے لیے معیار ایک ہے، ایمان باللہ، ایمان بیوم الآخر اور عمل صالح ہے۔ اب یہ ایمان باللہ و عمل صالح دو کلی عنوان ہیں، ان کی تفاصیل ہیں، باقی قرآن کریم میں انہی کی وضاحت کی گئی ہے، ایمان باللہ اور اس کے متعلقات اور اس کی تفاصیل، ایمان باللہ، ایمان بالنبیین، ایمان بالکتب، بالملائکہ، فلاں فلاں، یہ سب ایمان اس کی تفصیل میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ اور ایمان کے بارے میں ہم نے پہلے کافی وضاحت کی ہے، اور پھر ضروری ہے اور تکرار کرنی پڑے گی یہ وضاحت، چونکہ ایمان کے متعلق اور عمل صالح کے متعلق جو ابہام پایا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اہل علم کے ذہنوں میں، ان کی کتابوں میں، ان کی گفتار میں اور ان کے رویوں میں جو ابہام نظر آتا ہے، اول یہ کہ ایمان جو قرآن کی اصطلاح ہے وہ مد نظر نہیں ہے قرآن کی تفسیر کے دوران، جو تشریح علم کلام نے کی ہے وہ تشریح قرآن کی تفسیر میں لے لائے گئے ہیں، اور اس کو لا کر قرآن کی تفسیر کی گئی ہے، علم کلام نے ایمان کی اپنی تشریح کی ہے۔ علم کلام اسلامی علوم میں سے ایک بہت اہم اور بنیادی علم ہے، علم فقہ اسلامی علوم میں سے ایک بہت اہم اور بنیادی علم ہے، لیکن یہ علوم ہیں، ان علوم کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی اعتقادات کے بارے میں انسان کی شناخت، انسان کی پہچان، انسان کی معرفت، علم فقہ کا مطلب ہے احکام کے بارے میں، شرعی احکام کے بارے میں انسان کی شناخت، پہچان اور معرفت۔ علم شریعت کا، علم اور شریعت، اسلامی حقائق کا علم اور اسلامی حقائق، یہ دونوں میں فرق ہے۔ علم انسان کی صفت ہے، یعنی انسان نے اللہ کے بارے میں، اللہ کے نظام کے بارے میں، اللہ کے احکام کے بارے میں کیا سمجھا ہے، وہ ممکن ہے وہی سمجھا ہو جو اللہ نے پیش کیا ہے، اور ممکن ہے فرق آ گیا ہو سمجھنے میں، چونکہ حقائق ضروری نہیں کہ جیسے ہیں ویسے ہی انسان کو سمجھ میں آئیں۔ اس بحث پر بہت تاریخی بحث ہے، زبردست معرکۃ الآرا باس ہے یہ کہ حقائق کی شناخت انسان کو ویسے ہی ہوتی ہے جیسے حقائق ہیں، یا نہ حقائق کی شناخت انسان اس طرح نہیں کرتا جیسے حقائق ہیں، بلکہ اپنے ذہن کے مطابق حقائق کو شناخت کرتا ہے اور رنگ دیتا ہے۔ اور اس بارے میں بہت دلچسپ اور خوبصورت اور دقیق باس ہے، اور اہم اور بنیادی فیصلہ کن باس ہے، یعنی یوں نہیں کہ لغو باس ہے، بے فائدہ۔ کچھ باسیں ایسی علماء میں تاریخی طور پر رہی ہیں جو لغو اور بے فائدہ باسیں ہیں، یعنی جو آج بھی ہیں تو بے فائدہ ہیں، اگر تاریخ میں بھی رہی ہیں تو بھی بے فائدہ باسیں ہیں۔ لیکن یہ باس کہ آیا انسان حقیقت کو ویسے ہی پہچان سکتا ہے جیسی حقیقت ہے، اور اگر پہچان سکتا ہے تو اس کے طریقے کیا ہیں، اور یہ کہ آج مثلا جتنے انسان ہیں، علماء غیر علماء، ان کو جن حقائق کا علم ہے تو حقائق ویسے ہی ہیں جیسے انسان جانتا ہے۔ جیسے معروف شعر ہے اردو ادیب کا، اردو شاعر کا، مرزا غالب کا، کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اور یہ مشاہدہ سب کا ہے، یعنی مرزا غالب کو غلط بیانی نہیں کر رہے، ایک حقیقت بتا رہے ہیں کہ کواکب ستارے ہیں کچھ اور دکھائی کچھ اور دیتے ہیں، یہی پیمانہ ہے، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اور یہ تمام حقائق اس طرح سے، آپ کواکب کی جگہ حقائق رکھ لیں، ہیں حقائق کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ اب یہ جو ہم حقائق کی شناخت کرتے ہیں، اس شناخت میں بہت ساری چیزیں دخیل ہوتی ہیں، انسان کے ذہنی مفروضے، انسان کے تجربے، انسان کے مشاہدات، انسان کے رجحانات، انسان کی محبت، انسان کی نفرت، انسان کے کینے، انسان کی بیزاری، انسانی حالات، انسان کی نفسیات، یہ سب کچھ شامل ہے معرفت کے اندر۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیز، جیسے کبھی عینک لگا کے دیکھتے ہیں، کبھی بغیر عینک کے دیکھتے ہیں، تو یہ ذہنی عینک ہے ہمارے پاس، اعتقادی عینک ہے، اس عینک کے اندر ہم سب کچھ حقائق کا جائزہ لیتے ہیں، اور عینکیں مختلف ہیں، اسی لیے حقائق ہمیں کچھ اور نظر آتے ہیں۔ مثلا تاریخی حقائق شیعہ عینک سے دیکھو کچھ اور ہیں، سنی عینک سے دیکھو کچھ اور ہیں، بریلوی عینک سے دیکھو کچھ اور ہیں، دیوبندی عینک سے دیکھو کچھ اور ہیں، سیکولر عینک سے کچھ دیکھ اور ہیں، لبرل عینک سے دیکھیں کچھ اور ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اس وقت انجام پا رہی ہے کہ ہیں حقائق کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی، اور بہت عارفانہ اور بڑی اعلیٰ دعاؤں میں سے ہے۔ ایک دعا جو اللہ نے تعلیم دی، قل رب زدنی علما، اور ایک دعا جو رسول اللہ نے وہ بھی الہام الہی سے ہی کی، کہ رب ارنی الاشیاء کما ہیا، اے میرے پروردگار حقائق مجھے اس طرح سے دکھا جس طرح حقائق ہیں، اسی طرح سے حقائق مجھے نظر آئیں۔ کہ یہ ہر انسان کو، ہر حقیقت شناس اور حق شناس کو یہ آرزو اور دعا ہونی چاہیے کہ حقیقت جس طرح سے ہے مجھے اس طرح سے نظر میں آئے۔ علوم نے حقائق اسلامی کی تشریح کی، جیسے ایمان کی تشریح کی ہے علم کلام نے۔ علم کلام ایک علم ہے جس کی بنیاد مسلکوں پر ہے، یعنی ہر مسلک کا اپنا علم کلام ہے۔ علم کلام ایک عینک ہے، اس عینک کے تحت آپ حقائق کو دیکھتے ہیں۔ تو ایمان کی تشریح علم کلام نے کی ہے، وہ اٹھا کر ہم قرآن کی تشریح میں لے آئے ہیں، نہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ہم علم کلام کا سہارا نہ لیں، علم کلام کی تشریح کرتے ہوئے قرآن کو بنیاد قرار دیں۔ علوم کو لا کر قرآن کے علوم کی روشنی میں قرآن نہ سمجھیں، قرآن کی روشنی میں علوم کو سمجھیں آپ، پھر علوم کی سمت اور علوم کی جہت ٹھیک ہوگی، اگر قرآن کی روشنی میں ہم نے علوم کا جائزہ لیا تو۔ اگر علوم کی روشنی میں قرآن دیکھا تو پھر مسلک اور فرقے اور مذہب، بلکہ الحاد بھی قرآن سے نکلا ہے، ایسی کتابیں اردو زبان میں موجود ہیں، قرآن سے الحاد نکال کے لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ قرآن تو وہی نعوذ باللہ الحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو علوم کی روشنی میں قرآن سمجھتے ہیں۔ لہذا ایمان کی ایک تشریح ہمیں یہاں درکار ہے، قرآن کے نزدیک، اور اسی طرح عمل صالح، عمل صالح کی بھی تشریح ہمیں قرآن سے مانگنی ہے، پھر یہی تشریح لے کر ہم علوم میں جائیں اور علوم کے اندر بھی اس کی ویسے ہی تشریح کریں جیسی قرآن نے پیش کی ہے۔ باقی بات میں صلی اللہ علیہ محمد۔